الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے ہمارے لوساکا کے اس بہت پرانے مدرسے مدرسۃ البنات میں حاضری کی اور مدرسۃ البنات کی میری بچیوں سے گفتگو کی سعادت نصیب فرمائی. اللہم لک الحمد ولک الشکر. خطبے میں قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی سعادت نصیب ہوئی اس میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علماء اور غیر علماء، عالمات اور غیر عالمات، یہ دو طبقے برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ دونوں طبقے برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں بہت فرق ہے. کتنا فرق ہے؟ تو دوسری جگہ پر حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا آپ فرما دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جتنا بینا اور نابینا میں فرق ہے اتنا ہی عالم اور غیر عالم میں فرق ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سب بچیوں کو اور آپ کی معلمات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ نے آپ پر کتنا بڑا فضل فرمایا کہ آپ کو عالمات میں شامل کیا، علم والوں میں شامل کیا. کچھ وہ ہیں کہ جو تکمیل کر چکی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو تکمیل کی راہ پر گامزن ہیں، تو ما یعول کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے وہ بھی عالمات میں شامل ہیں. تو آپ اللہ تعالی شانہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی شانہو نے آپ کو علم سے وابستہ کیا. حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا جب انتقال ہوا تو اللہ تعالی شانہو نے پوچھا کہ محمد بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ مغفرت چاہتا ہوں. بہت بڑے آدمی تھے اس لیے سمجھتے تھے کہ جنت کس منہ سے مانگے, کوتاہی ہی کوتاہی نظر آتی ہے. تو کہا کہ اللہ مغفرت چاہتا ہوں, مجھے مغفرت چاہیے. تو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری مغفرت کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں علم ہی نہ دیتا. علم اسی لیے دیا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کر دوں. مغفرت تو ہو چکی ہے, اور کچھ مانگیے. تو اللہ تعالی شانہ نے آپ پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے, بہت بڑا فضل فرمایا ہے کہ علم سے آپ کو وابستگی عطا فرمائی. یہ بہت ہی اونچا مرتبہ. ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس علم ہے. اور علم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا اسے جب علم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو وہ فرحت محسوس کرتا ہے. اور جہالت بری چیز ہے, اس کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک ایسا شخص جو حقیقت میں جاہل ہوتا ہے اور جہل ہی جہل ہے اس کو بھی جہالت کی طرف آپ منسوب کرو تو وہ ناراض ہوتا ہے. اب اللہ تعالی شانہ نے یہ سعادت آپ کو عطا فرمائی ہے طلب علم کی, حصول علم کی, تو اس میں آپ اپنے آپ کو کھپائیں. آپ کی اپنی جو دینی ذمہ داریاں ہیں, جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, اس کے علاوہ ہلکے پھلکے معمولات, صبح و شام کی تسبیحات ہیں, مسنون دعائیں ہیں, تلاوت ہیں, یہ علم میں برکت کے لیے ضروری ہے. بہت سی طالبات اور بہت سے طالب علموں کو جب علم کا انہماک ہو جاتا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں تسبیحات میں مشغولی اختیار کروں گا کروں گی تو میرا آدھا گھنٹہ نکل جائے گا, تلاوت میں آدھا گھنٹہ نکل جائے گا اور علم میں کمی رہ جائے گی. نہیں, یہ ضروری ہے, اس سے علم میں برکت ہوتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ طالب علم اپنے استاد کی, اپنی استانی کی خدمت کرتا ہے اور کرتی ہیں, تو اس میں بھی وقت جاتا ہے مگر پھر بھی جاتے ہیں. ذہین طلبہ جن کو علم کا ذوق ہوتا ہے, کیوں کہ حضرت استاد کی خدمت میں آدھا گھنٹہ صرف ہو جائے گا مگر اس آدھے گھنٹے کی وجہ سے جو دوسرے آدھے گھنٹے میں جس میں میں پڑھنے کے لیے بیٹھوں گا برکت اتنی ہوگی کہ اس میں دو گھنٹے کا کام ہو جائے گا. تو استاد کی خدمت سے اور تلاوت کلام پاک سے اور ہلکے پھلکے ذکر و اذکار سے, جو تیسرا کلمہ ہے, چوتھا کلمہ ہے, استغفار ہے, جو چلتے پھرتے آدمی پڑھ سکتا ہے, اسی طرح مسنون دعائیں ہیں, اس سے علم میں برکت آتی ہے, علم میں نور پیدا ہوتا ہے. تو جو دینی ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ یہ ہلکے پھلکے ذکر و اذکار, اور گھر کی ضروری ذمہ داریاں, تو گھر میں آپ کو حد سے زیادہ بھی کام کاج میں منہمک نہیں رہنا چاہیے, اور بالکل ہی طالبہ بن کر گھر میں ہاتھ ہی نہ بٹائیں, کچھ سیکھے ہی نہیں, یہ بھی غلط. تقسیم اوقات کریں کہ یہ میرے اعمال کے لیے ہیں, یہ میری پڑھائی کے لیے وقت ہے, اور یہ گھریلو کام کاج کو سیکھنے کے لیے, اور گھر میں جو دوسری میری عورتیں ہیں, بہنیں ہیں, بھابیاں ہیں, میری ماں ہے, ان کے تعاون کے لیے, میرے گھر کے دوسرے مردوں کی خدمت کے لیے کہ ان کے لیے میں کھانا پکاؤں, یہ سب ضروری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ باقی یہ جو ضروری دینی کام اور ضروری گھریلو کام ایک معتد بہی مقدار میں, اس کے علاوہ باقی جتنا وقت ہے وہ سارا کا سارا آپ اپنے علم کے پیچھے لگا دو. آج کل ہمارے طلبہ اور طالبات کی عام حالت یہ ہے کہ اسی وقت پڑھتے ہیں جب انہیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے. استانی سامنے بیٹھی ہوئی ہیں تو پڑھیں گی, اگر کوئی استانی کسی دن غیر حاضر ہیں وہ پورا ایک گھنٹہ گپ شپ میں بات چیت میں چلا جاتا ہے. کسی استانی کو آنے میں 10 منٹ دیر ہو گئی, وہ 10 منٹ ضائع ہو گئی. تو کتابوں کے ساتھ تعلق پیدا کرو, بار بار دیکھو. یہ علم ایسی چیز ہے کہ بار بار دیکھنے سے نیا نور وجود میں آتا ہے, نئی برکت وجود میں آتی ہے, نئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو اس کی آپ قدر کریں, اور قدر کر کے اپنے آپ کو اس میں منہمک کریں. اور یہ علم جو ہے وہ صرف تمناؤں سے حاصل نہیں ہوتا کہ چلو ہم نے مدرسۃ البنات میں داخلہ لے لیا اور پورے لساکا میں سہیلیوں کو فون کر کے کہہ دیا کہ ہم نے مدرسۃ البنات میں داخلہ لے لیا ہے اور اب ہم 4 سال میں 5 سال میں فارغ ہو کر یہاں سے نکل جائیں گے, امتحان آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. صرف زبانی جمع خرچ, محنت بالکل نہیں. تو کورس تو پورا ہو جائے گا, علم نہیں آئے گا. اور اصل مقصود کورس پورا کرنا نہیں ہے, مقصود علم کو حاصل کرنا ہے, علم اس کے نور کے ساتھ. لو کان ھذا العلم یدرک بالمنا ما یبقى علی البریت جاہلو فجہد ولا تکسل ولا تکو غافلا فندامت العقبا لمن یتکاسلو. شاعر کہتا ہے کہ اگر یہ علم صرف امنگوں اور تمناؤں سے حاصل ہو جاتا تو اس روئے زمین پر ایک شخص بھی جاہل نہ رہتا. اس لیے کہ اس وقت ان کے دل میں بھی تمنا ہو رہی ہے کہ کاش کہ میں عالم ہوتا. پروفیسر صاحب کے دل سے بھی یہ بات گزر رہی ہے کہ کاش کہ میں عالم ہوتا. ابراہیم بھائی کے دل سے بات گزر رہی ہے, ہر شخص کے دل میں ہوتا ہے کہ کاش کہ میں عالم ہوتا. تو صرف تمنا اور امنگوں سے علم حاصل ہو جاتا تو ہر شخص عالم ہوتا, مگر ایسا نہیں ہے. تو علم کیسے حاصل ہوگا؟ محنت سے. فجہد, محنت کر. ولا تکسل, سستی مت دکھا. ولا تکو غافلا, اور غافل مت بن. فندامت العقبا لمن یتکاسلو, اس لیے کہ مستقبل کی جو ندامت ہے, یعنی دنیا کے مستقبل کی بھی اور آخرت کے مستقبل کی بھی, وہ اس شخص کے لیے ہے جو سستی اور غفلت کا برتاؤ کرتا ہے. اس لیے آپ جو ہے اپنے آپ کو کھپائیں. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی وابستگی علم سے ہو گئی, مگر یہ بھی میں کہہ دوں کہ جس چیز سے آپ کا واسطہ پڑا ہے وہ بڑا بخیل ہے. العلم شحیح, بزرگوں نے کہا ہے کہ علم بخیل ہے. لا یعطی کا بعضہ حتی تعطیہ کلک, آپ اپنا سب کچھ دے دو گی تب جا کر کے علم اپنا تھوڑا سا حصہ تمہیں دے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام مسلم رحمت اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام شافی رحمت اللہ علیہ, یہ جو بڑے بڑے نام ہیں, پھر وہاں سے نیچے ہمارے اکابر تک حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ, حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ, تو ان کے جو علمی کارنامے ہمارے سامنے ہیں, پھر عملی کارنامے, پھر ان کے تصنیفی دعوتی جو کارنامے ہیں امت کے لیے, جو کچھ انہوں نے کیا, تو انہوں نے خون پسینے کو ایک کیا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جوتے گم ہو گئے, تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جوتے پھر 6 مہینے کے بعد خریدے. تو کیا ننگے پیر چل رہے تھے؟ کہا کہ نہیں, مجھے مدرسے اور مسجد کی عمارتیں متصل تھی, تو مدرسے سے مسجد میں, مسجد سے مدرسے میں, مدرسے سے مسجد میں, مسجد سے مدرسے میں 6 مہینے تک باہر نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. تو جب 6 مہینے کے بعد باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئی, تب جا کر کے مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے جوتے خریدنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے زمانے کے بزرگوں کی بات ہے. تو اپنے آپ کو میری بیٹیوں, میری بچیوں, کھپاؤ. اس مدرسے کو اپنے لیے نعمت سمجھو, اپنی استانیوں کو اپنے لیے نعمت سمجھو, اور اپنے آپ کو خوب محنت کرو. اور علم کے راستے میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. یہ ان رکاوٹوں کو ذہن نشین کر لیجئے, اور ہر حال میں کوشش کیجئے کہ ان 4 رکاوٹوں میں سے کوئی بھی رکاوٹ ہمارے علم کی منزل کی طرف جو راستہ ہمارا ہے اس میں یہ حائل نہ بنے. سب سے پہلی رکاوٹ ہے معصیت. معصیت, گناہ, گناہ اللہ کی نافرمانی. تو اللہ کی نافرمانی یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اشعار آپ نے پہلے بھی اپنی استانیوں سے اور دوسرے علماء سے بھی سنے ہوں گے کہ شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. کہ میں نے اپنے استاد حضرت امام وکی رحمہ اللہ تعالی سے شکایت کی کہ جو کچھ یاد کرتا ہوں یاد رہتا نہیں ہے, یعنی علم جو ہے وہ دل کے خزانے میں محفوظ نہیں ہو رہا ہے, اندر آتا ہے نکل جاتا ہے. تو امام وکی رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں پوچھا کہ بادام کھاتے ہو کہ نہیں, دودھ پیتے ہو کہ نہیں, نیند کتنی نکالتے ہو, صحت تمہاری ٹھیک ہے کہ نہیں. فوراً کیا کیا, فاوسانی الا ترک المعاصی, مجھے کہا کہ زندگی کا جائزہ لو, ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی گناہ ہو رہا ہے, کچھ گناہ ہو رہے, ان گناہوں کو چھوڑ دو. اور پھر یہ کہا کہ فإن العلم نور من الہی, علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے, نور. اور جب دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے تو جیسے پانی اور آگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے, یہ علم کا نور اور معصیت کی تاریکی, یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ تقوی اختیار کریں. تقوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اب یہ مشکل کام ہے, اس لیے کہ ہم انبیاء تو ہیں نہیں, ہم معصوم تو ہیں نہیں, تو کسی نہ کسی مرحلے پر گناہ تو ہو ہی جائے گا. اور ہم لوگ چونکہ گناہوں کے عادی ہو گئے ہیں, اس لیے دن میں ابھی ارادہ کرنے کے باوجود بھی ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ توبہ بھی تقوی ہی کا ایک حصہ ہے, توبہ بھی تقوی کا حصہ ہے. تو آپ یہ کیجئے کہ اس وقت طے کر لیجئے کہ اب سے کوئی گناہ نہیں ہوگا, ہم گھر میں ٹی وی نہیں دیکھیں گی. گھر میں ٹی وی ہے, دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں, وہ مصلحت سے پیار محبت سے آگے جا کر کے ان کا مسئلہ حل کریں گے, مگر پہلے میں تو رک جاؤں. اپنے استانیوں سے مشورہ کرو. آپ کے دل میں جب ٹی وی کی برائی پیدا ہوگی اور آپ اس معصیت سے بچنے والی بنے گی تو آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ میں تو جہنم کے راستے سے بچ گئی, مگر میری ماں دیکھ رہی ہے, میرے ابا دیکھ رہے ہیں. یہ کڑن پیدا ہوگی. کڑن پیدا ہوگی تو آپ کیا کرو گی, دعا شروع کرو گی, اور دعا کے ساتھ ساتھ پھر اپنی استانیوں سے مشورہ کرو کہ حکمت عملی سے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کیسے ادا کروں, اس کے لیے حکمت چاہیے. تو طے کر لیجئے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ٹی وی سے بچنا ہے, بے پردگی سے بچنا ہے, نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, غیبت سے بچنا ہے, بد نظری سے بچنا ہے, سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بچنا ہے, یہ بہت ساری معصیتیں ہماری زندگیوں میں ہوتی, اس سے بچنا ہے. اور اگر ہم نے شروع کر دیا اب کہ بھائی ٹی وی نہیں دیکھوں گی آج سے, ہو سکتا ہے کہ ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, پانچ دن, پھر غلبہ ہو, بہت اچھا فلم آ رہا ہے, دوسرے لوگوں نے دعوتیں دی اور بیٹھ گئے اور دیکھ لیا, اب کیا کریں, یہ تو پھر وہ گناہ ہو گیا. تو علم میں رکاوٹ, تو گناہ ہو جائے تو یہ سمجھو کہ علم میں رکاوٹ آ گئی, اور اس علم میں رکاوٹ کو اب مجھے دور کرنا چاہیے تو توبہ سے دور کر دو. بہت سمپل. میں اپنے یہاں طلبا کو یہ کہتا ہوں اور نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ توبہ از ٹیپیکس, توبہ. لکھتے لکھتے غلطی ہو جائے تو گھبراتا نہیں ہے کوئی, وہ فوراً پین رکھ دیتا ہے اور ٹیپیکس اٹھا کر اس سے ایریز کرتا ہے. مگر ٹیپیکس چونکہ ڈیسک پر ہے اور ٹیبل پر ہے اور ٹپائی پر ہے, تو اس ٹیپیکس کی وجہ سے جان بوجھ کر لکھنے میں کوئی غلطی نہیں کرتا. لکھنے والا کوشش یہی کرتا ہے کہ مجھے ٹیپیکس استعمال نہ کرنا پڑے, مگر اس کوشش کے باوجود بھی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ گھبراتا نہیں, وہ ٹیپیکس سے اپنی غلطی کو درست کر لیتا ہے. تو آپ بالکل گھبرائیں نہیں, ایسا دل میں خیال ہی نہ لائیں کہ تقوی والی زندگی تو مشکل ہے, گناہوں سے بچنے والی زندگی تو مشکل ہے. نہیں, آپ یہ کریں کہ گناہ کرنا نہیں ہے مجھے, جیسے وہ طالب علم لکھتا ہے کہ مجھے غلطی کرنی نہیں ہے, غلطی ہو جائے تو ٹیپیکس, گناہ کرنا نہیں ہے اگر ہو جائے تو توبہ, گناہ کرنا نہیں ہے اگر ہو جائے تو توبہ. تو سب سے پہلی چیز جو بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ معصیت ہے. تو آپ آج یہ ارادہ کر لیں کہ آج سے ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے, اور نمبر دو اگر ہو جائے تو توبہ. اور اگر کسی گناہ کے چھوٹنے میں آپ ایسا محسوس کریں کہ میرے بس میں نہیں ہے, گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے بے پردگی کا, تو اس میں آپ اپنی استانیوں سے, اپنی آپاؤں سے مشورہ کریں کہ میں اس ڈائلما میں ہوں, اس ششو پنج میں ہوں, میں کیا کروں. تو انشاءاللہ ان کی رہنمائی سے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی رہنمائی نہیں کر پائیں گے کہ کیا کریں اس میں, مگر انشاءاللہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ رہے گی, ان کی دعاؤں کی برکت سے آپ کے مسائل اللہ حل فرمائیں گے. تو پہلی چیز یہ ہے. نمبر دو, دوسری بہت بڑی رکاوٹ, دوسری بہت بڑی رکاوٹ حصول علم میں وہ ہے اختلاط. اختلاط یعنی دوستیوں کا شوق, کہ فرینڈشپ. زلیخا کو عائشہ کے ساتھ دوستی ہو گئی, عائشہ کو صابرہ کے ساتھ دوستی ہو گئی, زید کو عمر کے ساتھ، عمر کو بکر، دوستیاں، آپس میں فرینڈشپ، کبھی کبھی کلاس میں فرینڈشپ ہو جاتی ہے، کبھی کلاس سے باہر مدرسے کی دوسری سہیلی کے ساتھ، کبھی مدرسے سے باہر کسی اور سہیلی کے ساتھ. تو دوستی ایسی چیز ہے، دوستی اور دشمنی دونوں کے مائنڈ کو آکیوپائی کرتے ہیں، اور طالب علم کا مائنڈ علم کے علاوہ اور کسی چیز میں آکیوپائی نہیں ہونا چاہیے، کسی اور چیز میں مشغول نہیں رہنا چاہیے. تو طالبہ کے لیے، طالب علم کے لیے نہ دوستی اچھی چیز ہے نہ دشمنی، نہ دوستی نہ دشمنی. اور دوستی نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سومبر ہو جائے، سیریس ہو جائے، اسٹریٹ فیس ہو جائے، کسی سے بات ہی نہ کرے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنا دل نہ دے، کسی کو میں دل نہ لگائیں، اتنا تعلق پیدا نہ ہو کہ آپ اس کو مس کرنے لگے. جب گھر جائیں تو بار بار وہ عورت، وہ لڑکی یاد آ رہی ہے، وہ سہیلی یاد آ رہی ہے، وہ آپ کا دوست آپ کو یاد آ... نہیں، یہ نہیں. مل گئے مل گئے، الگ ہو گئے الگ ہو گئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اخلاق سے ملیں، سب کو سلام کریں، راستے میں کہیں مل گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، دو چار منٹ بات کر لی، دوستی نہیں. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد، جو تعلیم میں بڑی مہارت رکھتے تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ غبی سے غبی طالب علم اگر دوستی سے دور رہے گا تو کچھ نہ کچھ بن کر نکلے گا، اور ہوشیار سے ہوشیار طالب علم اگر دوستی کے چکر میں پڑ جائے گا تو زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا. میں آپ کو بغیر کسی جھجک کے یہ اپنا کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسے میں پڑھا، پڑھنے کے بعد اس وقت درس و تدریس میں ہے، دعوت کے کام میں ہے، ہر وقت لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، یہی ایک مشغلہ ہے، مگر اس کے باوجود میری بچی ہو، یعنی محنت سے پڑھا، طالب علمی کے زمانے میں اول نمبر سے پاس ہوتے تھے، اساتذہ کی نظر تھی، شفقتیں تھی، مگر اس کے باوجود کچھ لمحات، بلکہ بہت سارے لمحات ہمارے طالب علمی کے ایسے گزرے ہیں کہ ایسے ہی ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، ایسے ہی بات، ادھر ادھر کی بات. اب جب ہم اس کے بارے میں فلیش باکس ہوتے ہیں اور خیالات آتے ہیں تو اس وقت تدریس میں ہیں اور ہر اعتبار سے بظاہر کمفرٹیبل ایک لائف گزار رہے ہیں دینی اعتبار سے، پھر بھی افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ اس وقت ہمیں کوئی کہنے والا ہوتا اور اس نے ہمیں کہا ہوتا کہ بیٹا یہ وقت ضائع مت کرو. اساتذہ نصیحتیں کرتے تھے مگر بورڈنگ میں کیا ہو رہا ہے وہ ان کے سامنے نہیں ہوتا تو وہ کیسے کہہ سکتے. تو اور نصیحتیں اس قسم کی یاد نہیں رہتی طالب علمی کے زمانے میں. تو وقت کی قدر کرو، آپ اختلاط سے بچو، اختلاط کے اندر، اختلاط سے آپ بچیں گے تو لایانی سے خود بخود حفاظت ہو جائے گی اور بہت ساری معصیتوں سے بھی. تو دوسری رکاوٹ ہے اختلاط، اور اختلاط کے ساتھ ساتھ تیسری رکاوٹ بھی اسے کہا جا سکتا ہے، مگر اختلاط ہی میں اسے لے لو، لایانی، یعنی ایسا کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں. تو اسے دو ہی رکھ دو، تو نمبر ایک گناہ، نمبر دو اختلاط اور لایانی، نمبر تین، کل چار چیزیں بیان کرنے والا ہوں. نمبر تین سستی. ذہانت بھی ہے، ہوشیاری بھی ہے، حافظہ بھی ہے، سب کچھ، ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے حصول علم کے لیے، اچھے اساتذہ ہیں، اچھی استانیاں ہیں، اچھے ماں باپ ہیں، گھر کا ماحول بھی اچھا، مدرسے کا ماحول بھی اچھا، کتابیں بھی، سب کچھ ہے، مگر سستی. سستی فجہد ولا تکسل ولا تکو غافلا. سستی اگر ہے تو یہ بہت بڑی رکاوٹ. تو سستی کا کیا علاج ہے؟ سستی کا علاج ہے چستی. لیزینس کا علاج ہے ایکٹیونس، بس جبر کرو اپنے نفس کے اوپر، اور جبر کرتے 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 جب کچھ ہفتے اور کچھ مہینے گزر جائیں گے اور علم کی مٹھاس زبان کو لگ جائے گی، پھر چستی ہی چستی رہے گی. پھر تو ماں باپ کو کہنا پڑے گا کہ بیٹا سو جاؤ، پھر اساتذہ کو بھی نصیحت کرنی پڑے گی کہ اپنی صحت کا خیال رکھو. تو اس میں جو ہے انہماک ہو، علم میں انہماک ہو، بہت زیادہ انہماک ہو، اور سستی کو قریب نہ آنے دے. سستی کا علاج چستی. اور چستی کیسے ہوگی؟ آپ اپنے طلب علم کے لیے جس طرح مدرسے کے اوقات مقرر ہیں، گھر بھی اوقات مقرر کر لیں کہ یہ ایک گھنٹہ مطالعہ کے لیے ہے صبح کو، یہ دو گھنٹے رات کو، اور اس وقت میں کچھ بھی ہو جائے، جان بھی اگر چلی جائے، اپنے آپ کو مجبور کر کے پڑھنے کے لیے بٹھا دو. تو سستی نہیں آنی چاہیے، تین. اور چوتھی اور آخری چیز جو بہت بڑی رکاوٹ ہے حصول علم میں، وہ ہے بے ادبی. بے ادبی چاہے وہ استاد کی بے ادبی ہو، استانی کی بے ادبی ہو، چاہے وہ درسگاہ کی بھی ادبی ہو، چاہے ٹپائی کی بھی ادبی ہو، چاہے کتاب کی بھی ادبی ہو، چاہے اپنے سہیلیوں اور ساتھیوں میں سے کسی کی بھی ادبی ہو، بے ادبی نہ ہو، علم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب ہو، اور ہر اس چیز کا بھی ادب ہو جس کا ادب دین نے سکھلایا ہے. علماء ہیں، ہمارے اساتذہ نہیں مگر علماء ہیں. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میری نظر سے گزری کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنا پیر ایسے شخص کی طرف نہیں پھیلایا جس کے سینے میں قرآن تھا یا علم تھا، زندگی میں کبھی نہیں. اللہ اکبر، زندگی میں کبھی، یعنی شاگرد بھی نہیں، شاگرد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ایسا پاؤں لمبا کر کے بیٹھوں، یہ ادب جب کیا تو حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ہو گئے، وہ کتنے بڑے ہو گئے، عرب عجم نے ان کا علمی لوہا مانا ہے، عرب عجم نے، اور اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنی جوانی میں یا ادھیڑ عمر میں حضرت کا جب مصر کا دورہ ہوا تو اس وقت علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالی مصر میں رہتے تھے، یہ خلافت اسلامیہ کے سقوط کے وقت جو سب سے اخیری شیخ الاسلام ہیں خلافت عثمانیہ کے، وہ علامہ شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا زمانہ تقریباً ایک، اور یہ دونوں عالم الناس فی الارض سمجھے جاتے تھے، اور انصاف پسند لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دونوں عالم الناس فی الارض تھے مگر ایک دو فنون یا کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جن میں علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ فوقیت حاصل تھی، یعنی اتنا بڑا عالم. اور علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ابھی جوان ہے یا ادھیڑ عمر میں مصر پہنچے، اور مصر پہنچے تو اس شخص کی ہمت کتنی بلند ہوگی اور اس شخص کی قوت گویائی عربی میں کتنی مضبوط ہوگی کہ جب علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ سے اور مصر کے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی اور ان کے سامنے علماء دیوبند کا تعارف کرایا سب سے پہلی مرتبہ، تو اتنے متاثر ہوئے کہ وہاں ایک کانفرنس ہونے والی تھی جس میں کچھ مہینوں کے بعد مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جب ہندوستان سے پہنچے تو شیخ اظہر کی قیادت میں مصر کے علماء کا وفد ایروپلین کے دروازے تک ان کے استقبال کے لیے پہنچا. یعنی حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے ان کو قائل کیا ہوگا، اور علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سن کر مجبور ہو گیا اور انہوں نے خط لکھا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ میں آپ سے اجازت حدیث چاہتا ہوں. یعنی حضرت بن نوری کا کیا مقام ہوگا کہ کتنے علمی مزاج کے ہوں گے کہ ایسے بڑے بڑے علماء کو وہ کنوینس کر پاتے تھے، تو یہ اتنا بڑا اونچا مقام کیوں ملا؟ با ادب با نصیب، جو ادب کے ساتھ رہتا ہے اللہ اسے حصہ عطا فرماتے ہیں، بے ادب بے نصیب، جو بے ادب ہوتا ہے اسے کچھ نہیں. من لا ادب لہ لا علم لہ، جس کے پاس ادب نہیں وہ علم نہیں پاتا. ادب سے بیٹھا جائے، کوئی مجبوری نہ ہو تو دو زانوں بیٹھا جائے، مجبوری نہ ہو تو بغیر ٹیک لگائے بیٹھا جائے، اور بے ادبی سے بچے، بے ادبی سے استانی استاد ہمیں اگر کچھ کہیں بھی، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ان کو سمجھنے میں غلطی ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ میں بھی اگر ڈانٹ دے تو اسے سعادت سمجھے، اور دل کو یہ کہیں کہ ڈانٹتا تو وہ ہے جس کے دل میں ہماری فکر ہوتی ہے، ہماری محبت ہوتی ہے، ان کو ہماری فکر نہ ہوتی تو ہمیں. اور حقیقت بھی ہے کہ ہر ایک کو آدمی ڈانٹ نہیں سکتا، ڈانٹ اسے سکتا ہے جس کو اپنا سمجھتا ہے، اور ذرا بھی دل میں بے ادبی آ گئی، کتابوں کی بے ادبی کر دی، استاد کی بے ادبی کر دی، استاد کے پڑھانے کے بارے میں دل میں کوئی برا خیال آیا، تو محرومی ہوگی، محرومی، بہت بڑی محرومی ہوگی. اور محرومی سے میری مراد یہ ہے کہ یہ چار ہرڈلز میں نے بیان کیے تو کوئی طالب علم یا کسی طالبہ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ میری تو معصیت والی زندگی ہے، پھر بھی میں اول نمبر سے پاس ہو رہا ہوں، کس نے کہا کہ یہ رکاوٹ ہے؟ میں تو بہت گستاخی کرتا ہوں، اساتذہ کا بالکل ادب نہیں کرتا کلاس کا، پھر بھی میں اول نمبر سے پاس ہوتا ہوں. تو دیکھو محرومی کے دو مطلب ہیں، محرومی کا ایک معنی یہ کہ علم کے الفاظ بھی حاصل نہیں ہوں گے، فیل ہوگا، اور محرومی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ علم کے الفاظ حاصل ہو جائیں گے مگر اس پر عمل کی توفیق نہیں ملے گی اور اس علم کو آگے پہنچانے کے قابل نہیں رہے گا، فارغ ہونے کے بعد اللہ دین کی خدمت نہیں لیں گے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد آگے دوسروں تک علم پہنچانے کا جذبہ بھی، مگر خود کی زندگی میں عمل نہیں، اور بہت کوشش کرنے کے بعد بھی ایک شاگرد بھی نہیں مل سکا ان کو، تو بالآخر جو ہے وہ دنیا میں پڑ گئے، اور دنیا میں پڑ گئے زندگی بس ان کی تباہ ہو گئی۔ تو اس لیے ادب جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہاں پر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات لکھی ہے، وہ میں عرض کروں کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ سے سب واقف ہیں، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا جب نام آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، مگر بہت کم درجے کے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ قریب قریب برابر تھے، یہ کچھ اونچ نیچ ہوگی، مگر قریب۔ امام ظفر بھی بہت بڑے عالم، بہت بڑے مجتہد، مگر اتنے مقبول نہیں ہوئے جتنے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اب مجھے بھی پہلے یہ سوال ہوتا تھا کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، مگر طلبا جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں تو اپنے دل میں ایک وقت پاتے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے امام، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں تو کوئی خاص وقت نہیں پاتے، ان کے اقوال نے بھی ایسی جگہ نہیں پائی جیسی ان دونوں حضرات کے فتاوی میں بھی۔ تو مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کی کسی تحریر میں یا کسی خطبے میں، ان کے خطبات میں، میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تب پتا چلا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ کہا کہ یہ صورت حال حضرت امام صاحب کے زمانے میں ہو چکی تھی کہ وہ دونوں بہت فائق نظر آتے تھے، یہ کم، وہ مقبول، اور یہ حالانکہ ذہین یہ بھی تھے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت وجہ کیا ہے، ظفر کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی، جب اصرار کیا تو وجہ بتائی۔ کہا کہ ظفر جو ہے، ظفر وہ ابو یوسف اور محمد سے عقل میں، ہوشیاری میں، استنباط کی قوت میں، محنت میں کچھ کم نہیں ہے ان لوگوں سے، مگر ایک بات ظفر کی طرف سے پیش آئی جس کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گیا۔ کیا پیش آئی؟ تو کہا ایک مرتبہ میں کہیں جا رہا تھا تو ظفر کے گھر کے پاس سے میرا گزرنا تھا، اور ظفر گھر کے باہر آنگن میں ایک چبوترا تھا، ذرا اونچی جگہ ہوتی تھی اس زمانے میں چبوترا، اس کے اوپر بیٹھ کر کے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اور میں دور تھا، میں نے دیکھا کہ ظفر بیٹھ کر کے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ظفر نے کتاب دیکھتے دیکھتے یوں کر کے اوپر دیکھا تو انہوں نے مجھے دیکھا، اور ہمارا آئی کانٹیکٹ ہوا، مگر آئی کانٹیکٹ ہوا انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ ہمارا آئی کانٹیکٹ ہوا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ مفتی صاحب کے ساتھ ہمارا آئی کانٹیکٹ ہو جاوے، اور مجھے پتا ہے کہ ہمارا آئی کانٹیکٹ ہوا، مگر مفتی صاحب کو ایسا خیال رہتا ہے کہ سلیم نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا اس سے ملنا، تو پریٹینڈ کر کے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت ہوتی ہے مگر کوئی کام ہوتا ہے، تو ایسا خیال آتا ہے کہ ان سے جب ملاقات کریں گے، ادب احترام کا معاملہ ہے، ایک دم سے ہم کہہ نہیں پائیں گے کہ میں جلدی میں ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت، ہوتا ہے ایسا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ کیا کرنے کا؟ ملاقات کر کے ادب سے کہہ دینے کا کہ اس وقت میری والدہ میرا انتظار کر رہی ہے، میرے مہمان ہیں۔ تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا آئی کانٹیکٹ ہو گیا، امام ابو حنیفہ نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے آتے ہوئے، میں استاد ہوں، مگر امام ظفر یہ سمجھ رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یوں کر کے گردن جھکا لی، پر کتاب ہی میں لگے رہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر گئے اور اٹھ کر کے سلام نہیں کیا۔ اب امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو کیا تکلیف تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ کوئی تکلیف نہیں تھی، ان کے ذہن میں کیا آیا ہوگا وہ تو امام ظفر جانے، مگر ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ طلب علم کا ان لوگوں کو اتنا شوق تھا کہ انہیں یہ خیال آیا ہوگا کہ میں اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کروں گا تو اٹھنا پڑے گا، سلام کرنا پڑے گا، کتاب بند کرنی پڑے گی، 10-15 منٹ بات چیت ہو سکتی ہے تو میرے علم کے حصول میں کمی آ جائے گی، یہی رہا ہوگا۔ تو انہوں نے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظفر نے مجھے جو اگنور کیا اس کی وجہ سے میرے دل کو تکلیف پہنچی۔ کہا ظفر کی بس ایک غلطی ہے، یہ جو مجھے دل کو ٹھیس پہنچی اس کی وجہ سے ظفر علم کی برکتوں سے محروم رہ گئے۔ علم تو اس کے پاس بھی وہی ہے جو ابو یوسف اور محمد کے پاس ہے، مگر پیچھے رہ گئے۔ تو یہ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بے ادبی سے بچے۔ تو یہ چار رکاوٹیں ہیں، پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ معصیت گناہ نہ ہو. نمبر دو اختلاط, اور اختلاط کے ساتھ ساتھ لایانی بھی, اور نمبر تین سستی, اور نمبر چار ادب, بے ادبی. بے ادبی سے بچے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے, اور ساتھ میں یہ کہ بہت زیادہ محنت کریں. اور جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کے بارے میں ایک دوسری بات بھی ذہن میں آ رہی ہے, تو وہ بھی میں عرض کر دوں کہ مدارس میں ہم جب مذاکرے میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کی تلاوت کرتے ہیں تو سب کی گردنیں اونچی ہو جاتی ہے, سینہ باہر آ جاتا ہے کہ علماء اور غیر علماء برابر نہیں ہے, ان میں کتنا فرق ہے, اتنا ہی ہے جتنا بینا اور نابینا میں. تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اس میں ہماری فضیلت بیان کی گئی ہے, مگر مفسرین نے اس کا صرف یہی معنی نہیں لکھا ہے, اس کے دوسرے دو مطلب اور بھی ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ علماء اور غیر علماء ریسپانسیبلٹی میں برابر نہیں ہو سکتے. اب اگر یہاں لوساکا کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا ہو شریعت کے خلاف, تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرے, مگر علماء کی ریسپانسیبلٹی غیر علماء سے زیادہ. کتنی زیادہ, کتنا فرق, اتنا ہی جتنا بینا اور نابینا میں فرق ہے. تو دیکھو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے. اور دوسرا کیا ہے اس کی دوسری تفسیر, کہ عبادت میں علماء اور غیر علماء برابر نہیں ہو سکتے. غیر عالم تو دو رکعت سنت پڑھ کر ظہر کے بعد نکل جائے گا, اور عالم دو سنت بھی پڑھے گا دو نفل بھی پڑھے گا. غیر عالم دو نفل پڑھے گا علم طرح لئی لافے, اور عالم ہوگا وہ ذرا لمبی صورتیں پڑھے گا. غیر عالم نماز پڑھ کر کے فوراً نکل جائے گا, عالم جو ہے تھوڑی دیر تسبیحات وغیرہ بھی پڑھے گا. عالم اور غیر عالم دونوں میں فرق ہے, عمل میں دونوں میں فرق ہونا چاہیے اور ریسپانسبلٹی میں فرق ہونا چاہیے. جب یہ دونوں فرق ہوں گے تو پھر مقام میں فرق ہو جائے گا دونوں کا. اللہ تعالی شانہ آپ کو بہت برکت عطا فرماوے, آپ کو بہت اچھی عالمات بنائے, اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے والیاں بنائے. اللہ تعالی بہت اچھی مائیں بنائے, بہت اچھی بیویاں بنائے, بہت اچھی معلمات بنائے, اور جو علم آپ حاصل کر رہی ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے, اور دوسری عورتوں اور دوسرے مردوں تک یہ علم کیسے پہنچے اور اس پر عمل کرنے والے کیسے بنے, سب لوساکا میں, لوساکا سے باہر پوری دنیا میں اس کی فکر بھی کرنی ہے. اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.